الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گناہوں کی دوا یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 27 تا 49 سے لیا گیا ہے دعائے عطار یا اللہ جو کوئی رسالہ گناہوں کی دوا کے 24 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو گناہوں کی بیماری سے شفائے کاملہ عطا فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مغفرتوں بھرا اجتماع حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں مسجد آباد کرنے کے تین فضائل سبحان اللہ ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے یاد رہے سنت و بھرے اجتماعات درس کے مدنی حلقے اور اجتماع ذکر و نعت وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفلیں ہیں کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمتوں بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت فرماتے ہیں اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے عموماً درس و بیان مساجد میں ہوا کرتے ہیں اور مساجد کے اندر ہونے والے مدنی حلقوں میں بیٹھنا چونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے لہذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتا مسجد بھرو تحریک جاری فرمائیے اور مسجدیں خوب خوب آباد کیجئے اور شیطان کو ناکام و نامراد کیجئے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ماقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے مزید تحریص یعنی حرص دلانے کے لیے مسجد کے فضائل پر مبنی تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں نمبر ون بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں نمبر ٹو جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے نمبر تھری جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے وہ ہرگز ہرگز کسی کا محتاج نہیں اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا اسے طرح طرح سے سجایا اور پھر اس میں انسانوں کو بسایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسل و انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا یعنی بھیجا وہ اگر چاہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت یعنی مرضی کچھ اس طرح ہے کہ میرے بندے نیکی کی دعوت دیں، میری راہ میں مشقتیں جھیلیں اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفیعہ یعنی بلند درجے حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں اور نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کو نیکی کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجتا رہا اور آخر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا۔ پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے سپرد کیا کہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو سر انجام دیں۔ یوں رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن میں نیکی کی دعوت کا حکم۔ خدا رحمان عز و جل نے اپنے پاک قرآن میں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کی جانب رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 128 پر پارا 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ ہر ایک اپنے اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت دے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے یا ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشقی، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی، قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم و ماتحت کو گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں، برے عقیدے، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ مزید فرماتے ہیں، ہر مسلمان مبلغ ہے، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ کچھ آگے چل کر حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں بخاری شریف کی یہ حدیث پاک نقل کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغو عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دوں، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ افضل عمل وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی لازم یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے متعدی یعنی ایسا عمل جو دوسروں کو بھی فائدہ دے وہ افضل ہے۔ روایت میں ہے کہ کسی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے، فرمایا اللہ تعالی سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے برائیوں سے روکے وہ اللہ تعالی کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی۔ حدیث پاک میں ہے، اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تبلیغ بہترین جہاد ہے۔ جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے، ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ گناہوں بھری زندگی پر ندامت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج کل چاروں طرف گناہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر کسی نیک نظر آنے والے شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابیوں، زبان کی بے احتیاطیوں، بد نگاہیوں اور بد اخلاقیوں کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ آہ، ہر سمت گناہ گناہ اور بس گناہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ نیک بندے بے شک موجود ہیں مگر ان کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے۔ ایسے نامساعد حالات میں الحمدللہ سنتوں بھری تحریک دعوت اسلامی کا وجود مسعود کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت اور اعمال کی اصلاح کا سامان کیجئے۔ آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقہ کیماڑی میں مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ عرصہ دراز سے میں گناہوں کے مرض میں مبتلا تھا، بات بات پر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد جیسی ناپسندیدہ حرکتیں میری عادت میں شامل ہو چکی تھیں اور فلم ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے کا شوق تو جنون کی حد تک تھا۔ میری توبہ کی سبیل یعنی راہ کچھ اس طرح بنی کہ میں ایک بنگلے پر بطور ڈرائیور ملازمت کرتا تھا۔ ایک دن کام سے فارغ ہو کر ٹی وی روم میں بیٹھ گیا، وہاں مجھے بذریعہ مدنی چینل سنت و برا بیان سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بیان نے مجھے سرتاپا ہلا کر رکھ دیا، مجھے اپنی گناہوں بھری زندگی پر ندامت ہونے لگی۔ میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور راہ سنت اپنا لی۔ جب مدنی چینل پر رمضان المبارک کے 30 دن کے تربیتی اعتکاف کی رغبت دلائی گئی تو لبیک کہتے ہوئے میں نے 30 دن 1 ماہ کے تربیتی اعتکاف کی نیت کر لی۔ تادم تحریر الحمدللہ عز و جل اس نیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں انشاء اللہ عز و جل۔ اعتکاف سے فارغ ہوتے ہی میں ہاتھوں ہاتھ یک مشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہوں کی دوا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی چینل کی برکت سے گناہوں کی بیماری میں افاقہ ہوا اور مکمل ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف کی، اور وہ بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سعادت مل گئی اور ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی بھی نیت نصیب ہوئی۔ بہرحال سبھی کو چاہیے کہ گناہوں کی بیماری کا علاج کریں، اگر گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ مر گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہوا تو یقین جانیے کہیں کے نہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی ادائیں بھی خوب ہوا کرتی ہیں، وہ نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ عز و جل سے ڈرتے اور گناہوں کی دوا تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی عبادت گزار نوجوان کے ساتھ بصرے میں کہیں سے گزر رہا تھا کہ ایک طبیب پر نظر پڑی جس کے سامنے بہت سے مرد و عورت اور بچے ہاتھوں میں پانی سے بھری شیشیاں لیے اپنی بیماری کے علاج کے طلب گار تھے۔ میرے ساتھ جو عبادت گزار نوجوان تھا اس نے کہا، اے طبیب، کیا آپ کے پاس کوئی گناہوں کی دوا بھی ہے؟ وہ بولا ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے عنایت فرما دیجئے۔ اس نے جواب دیا، گناہوں کی دوا کا نسخہ 10 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، فقر اور انکساری کے درخت کی جڑیں لو۔ پھر نمبر 2، اس میں توبہ کا حلیلہ یعنی ہڑ نامی دیسی دوا ملا لو۔ پھر نمبر 3، اسے رضائے الہی کی کھرل یعنی دوا کوٹنے کی پتھر کی کونڈی میں ڈالو۔ اور نمبر 4، قناعت کے ہاون دستے سے خوب اچھی طرح پیس لو۔ پھر نمبر 5، اسے تقوی و پرہیزگاری کی دیگ میں ڈال دو۔ نمبر 6، ساتھ ہی اس میں حیا کا پانی بھی لو۔ پھر نمبر 7، اسے محبت الہی کی آگ سے جوش دو۔ نمبر 8، اس کے بعد اسے شکر کے پیالے میں ڈال لو۔ اور نمبر 9، امید و رجا کے پنکھے سے ہوا دو۔ اور پھر نمبر 10، حمد و ثنا کے چمچے سے پی جاؤ۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو یاد رکھو کہ یہ نسخہ تمہیں دنیا و آخرت کی ہر بیماری و مصیبت میں نفع پہنچائے گا۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کھاؤ پیو اور جان بناؤ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج غیر مسلموں کی مذموم تحریکیں دنیا میں ہر جگہ اپنے مذہب کی سالمیت و بقا بلکہ ارتقاء یعنی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہیں، مگر افسوس دنیا کی محبت میں مست مسلمان کو دنیا کے دھندوں ہی سے فرصت نہیں۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت نے فقط کھاؤ پیو اور جان بناؤ کو ہی گویا مقصد حیات سمجھ رکھا ہے۔ دوسروں کو صلاۃ و سنت کی تلقین کی کس کو پڑی ہے، بلکہ ان کے پاس تو آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں جو اطمینان سے نماز ہی پڑھ سکیں، اور وہ درد بھرا دل بھی کہاں سے لائیں جو سنت کی محبت سے لبریز ہو۔ بس ہر وقت دنیا ہی کی بہتریوں کا تصور ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 103 پر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو فقط کھانے پینے اور لباس ہی کو اللہ عز و جل کی نعمت سمجھے تو یقیناً اس کا علم کم ہے۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا ناپسند ہونے کا پرکیف سبب، ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے کم ہونے کا نام نہیں لیتی اور ہر وقت دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں بڑھانے ہی کی دھن ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے نیک بندے اور حقیقی عاشقان رسول خواہشات دنیا سے محفوظی اور دنیا کی نعمتوں کی کمی پر شکر گزار ہوتے تھے۔ چنانچہ شکر کے فضائل صفحہ نمبر 68 پر دی ہوئی ایک عبرت ناک روایت سنیے اور عبرت سے سر دھنیے۔ حضرت سیدنا مجمع انصاری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان، اس یعنی دنیا کی کشادگی مثلا مال و دولت وغیرہ کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمائیں ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناپسند فرمائی۔ دنیا کے مال و دولت کی کثرت اور اس کی خوب آسائشیں ہونا بے شک نعمت ہے، مگر ان چیزوں سے بچ کر رہنا یہ بڑی نعمت ہے۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ محمد کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، واقعی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام کا تو صرف نام ہی نام رہ گیا ہے۔ صد کروڑ افسوس، مسلمانوں کا انداز زندگی زیادہ تر غیر مسلموں والا ہو چکا ہے۔ نہایت توجہ سے یہ روایت سماعت فرمائیے اور دل جلائیے، بلکہ ہو سکے تو آنسو بہائیے۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے غیب نشان ہے، ان قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین خلق ہوں گے، ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا، یعنی وہ اس طرح کہ مسلمانوں کے نام اسلامی ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے، مگر رنگ ڈھنگ سب کافروں کے سے ہوں گے، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ یا ارکان اسلام کے نام و شکل تو باقی رہیں گے مگر مقصود فوت ہو جائے گا، مثلا نماز کا ڈھانچہ ہوگا، خشوع خضوع نہیں ہوگا، زکات دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی، حج کریں گے مگر صرف سیر و تفریح کے لیے، جہاد ہوگا مگر صرف ملک گیری یعنی حکومت و سلطنت کے حصول کے لیے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسم نقش کو بھی کہتے ہیں اور طریقے کو بھی، یہاں دونوں معنی درست ہیں، یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام قلب یعنی دل میں اور عمل قالب یعنی بدن میں نہ ہوگا، یا رسماً قرآن پڑھا یا رکھا جائے گا، کچہریوں یعنی کورٹوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اور گھروں میں میت پر پڑھنے کے لیے تو اس کا استعمال ہوگا، مگر عمل کرنے کے لیے عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے قوانین ہوں گے۔ اس حصہ حدیث ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، مگر ہدایت سے خالی سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کی عمارت عالی شان، در و دیوار نقشی یعنی نقش و نگار سے آراستہ، بجلی کی فٹنگ بھی خوب، مگر نمازی کوئی نہیں۔ ان کے امام بے دین، گویا مسجدیں بجائے ہدایت کے بے دینوں کا سر چشمہ بن جائیں گی۔ ہر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے درس کی آوازیں تو آئیں گی، مگر ان بے دین علماء کے وہ درس زہر قاتل ہوں گے جن میں قرآن کے نام پر کفر و طغیان یعنی بغاوت سرکشی پھیلایا جائے گا۔ حدیث پاک کے آخری حصے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی بے دین علماء سو یعنی بد مذہب اور بد عمل عالموں کی کثرت ہوگی جن کا فتنہ سارے مسلمانوں کو ایسے گھیر لے گا جیسے دائرے کا خط کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہنچ کر دائرے کو مکمل بنا دیتا ہے۔ کفن چور نے جب غیبی آواز سنی، یاد رہے مساجد میں ہونے والے علماء حق کے درس قرآن و حدیث اور ایمان افروز بیان کی یہاں ہرگز مذمت مراد نہیں، ان حضرات کے دروس و بیانات امت کے لیے سرچشمہ ہدایت اور باعث نزول رحمت و سبب مغفرت ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے، دوران بیان گناہگاروں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی، اے پروردگار عز و جل، اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما۔ ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا، جب رات ہوئی تو وہ کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور، تو آج دن کے وقت حاتم اعظم کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پے سید محتشم یا الہی، میرے سر پہ عصیاں کا بار، آہ مولا، بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی، زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا غیر مسلم بھی ہماری نقل کرتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے واقعی نیک بندوں کی زیارت و صحبت، ان کے بیان کی برکت اور عاشقان رسول کے اجتماعات میں شرکت دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو بگڑے ہوئے مسلمانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے، گناہگاروں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعائے خیر سے بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو طبع تابعین کے زرین یعنی سنہرے دور کا واقعہ تھا، افسوس اب تو عملی طور پر دین سے کچھ زیادہ ہی دوری ہو چکی ہے۔ آج کل کے اکثر مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ سنتوں کو بھلا کر اغیار یعنی غیروں کے فیشن اپنانے ہی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ غیر مسلموں جیسے لباس میں ملبوس ہونا ہی ان کے نزدیک شاید عین سعادت ہے۔ کیا کسی غیر مسلم کو بھی آپ نے دیکھا ہے جو مسلمانوں کی حقیقی وضاحت، جیسا کہ ایک مٹھی داڑھی، سنت کے مطابق زلفیں، امامہ شریف اور سنتوں بھرا لباس وغیرہ اپنائے ہوئے ہو؟ ہرگز نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ بڑے عیار و مکار ہیں، وہ اپنے باطل و بدبودار اتوار چھوڑ کر مسلمانوں کی نقل ہرگز نہیں کرتے، مگر صد کروڑ افسوس، غیروں کی نقالی والی حماقت تو اب مسلمانوں کے دماغوں میں گھس گئی ہے۔ اے میرے غفلت کی نیند سونے والے اسلامی بھائیو، خدا را ہوش کیجئے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کا رشتہ حیات اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دے یعنی کاٹ کر رکھ دے، جاگ اٹھیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بیدار کیجئے، ورنہ یاد رکھیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ سن لو اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناکام عاشق۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے حالات آج ناگفتہ بے ہیں، گناہوں کا زوردار سیلاب جسے دیکھو بہائے لیے جا رہا ہے۔ ایسے میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، اس سے ہر دم وابستہ رہیے۔ الحمدللہ عزوجل اس سے منسلک ہونے والوں کی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں بلکہ مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو، چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر کے ایک اسلامی بھائی اپنی زندگی میں آنے والے مدنی انقلاب کے بارے میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں، میں شومعی قسمت سے عشق مجازی میں گرفتار ہو کر گناہوں میں بدمست ہو گیا تھا۔ ایک روز مجھے خبر ملی کہ گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی ہے۔ اس وقوعے یعنی صدمے کے بعد میری زندگی اجیرن یعنی دشوار ہو کر رہ گئی۔ بالآخر میرا بھی انجام وہی ہوا جو عشق مجازی میں شیطان کے ہاتھوں کھلونا بننے والے سینکڑوں ناکاموں نامراد عاشقوں کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ بیزار ہو کر میں نے چرس، افیون، شراب، ہیروئن اور نشہ آور انجیکشن جیسی مہلک منشیات کا عادی بن گیا۔ اپنے فاسد گمان میں قلبی سکون پانے کی خاطر شاید ہی کوئی نشہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ زندگی سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ معاذ اللہ عز وجل کئی بار تو خودکشی کی بھی ناکام کوشش کی۔ خود کو ختم کرنے کی خاطر ڈیٹول، پیٹرول اور تیزاب تک پیا، لیکن سانسوں کی گنتی ابھی تک پوری نہ ہوئی تھی۔ رب العالمین عز وجل کی بے نیازی پر قربان جاؤں کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اس نے مجھ پر باب رحمت بند نہ کیا۔ سبب کرم کچھ یوں ہوا کہ میری ملاقات دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ایک عاشق رسول سے ہو گئی۔ ان کے میٹھے بول سن کر میرے دل میں اثر نو جینے کی امنگ جاگ اٹھی۔ ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے 29 شعبان المعظم 1427 ہجری بمطابق 2006 سنے عیسوی کو مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی روحانیت سے بھرپور فضاؤں میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں ہر سو سبز سبز امامے والے عاشقان رسول کو دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو گیا اور ہاتھوں ہاتھ 1427 سنے ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے 30 روزہ ایک ماہ کے اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ عز وجل مجھ گناہگار کو بھی رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مدنی ماحول کی برکت سے میرے سر سے عشق مجازی کا بھوت اتر گیا۔ دل سے برے خیالات جاتے رہے۔ میں نے چہرے پر داڑھی، سر پر سبز سبز امامہ شریف اور بدن پر سنت کے مطابق مدنی لباس سجا لیا اور الحمدللہ عز وجل پنج وقتہ نماز کا پابند بن گیا اور تادم تحریر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مقدس جذبے کے تحت مدنی کاموں کے لیے کوشاں ہوں۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، بفیضان احمد رضا انشاء اللہ یہ پھولے پھلے گا صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیر شرعی عشق مجازی کی تباہ کاریاں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے عشق مجازی کی آگ میں سلگنے والا عاشق ناشاد، ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر عشق رسول کا جام پینے میں کامیاب ہو گیا۔ بس اس پر اللہ عز و جل کا کرم ہو گیا، ورنہ عشق مجازی کا ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عموماً جو ایک بار اس کی لپیٹ میں آ گیا اس کا بچ نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ آج کل عشق مجازی کی خوب ہوا چل رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اکثر مسلمانوں میں اسلامی معلومات کی کمی اور دینی ماحول سے دوری ہے، اسی سبب سے ہر طرف گناہوں کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ وغیرہ میں عشقیہ فلموں اور فسقیہ ڈراموں کو دیکھ کر یا عشق بازیوں کی مبالغہ آمیز اخباری خبروں، نیز ناولوں، بازاری ماہناموں، ڈائجسٹوں میں فرضی عشقیہ افسانوں کو پڑھ کر یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کی مخلوط یعنی جہاں لڑکا لڑکی ساتھ ہوں ایسی کلاسوں میں بیٹھ کر یا نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ خلط ملط ہو کر آپس میں بے تکلفی کی دلدل کے اندر اتر کر اکثر نوجوانوں کو کسی نہ کسی سے عشق ہو جاتا ہے۔ پہلے یک طرفہ ہوتا ہے، پھر جب فریق اول فریق ثانی کو مطلع کرتا ہے تو بعض اوقات دو طرفہ ہو جاتا ہے، اور پھر عموماً گناہ و عصیان کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ فون پر جی بھر کر بے شرمانہ بات بلکہ بے حجابانہ ملاقات کے سلسلے ہوتے ہیں، مکتوبات و سوغات کے تبادلے ہوتے ہیں، شادی کے خفیہ قول و قرار ہو جاتے ہیں، اگر گھر والے دیوار بنے تو بسا اوقات دونوں فرار ہو جاتے ہیں، بعدہ یعنی اس کے بعد اخبار میں ان کے اشتہار چھپتے ہیں، خاندان کی آبرو کا سرے بازار نیلام ہوتا ہے، کبھی کورٹ میرج کی ترکیب بنتی ہے تو معاذ اللہ کبھی یوں ہی بغیر نکاح کے، اور ایسے بے رحموں کے ناجائز بچوں کی لاشیں کچرا کنڈیوں میں ملتی ہیں۔ نیز ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ بھاگتے نہیں بنتی تو خودکشی کی راہ لی جاتی ہے، جس کی خبریں آئے دن اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا دامن عشق مجازی سے پاک ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل اسلامی معلومات کی کمی کا دور دورہ ہے، جہالت ڈیرا ڈال کر پڑی ہے، بعض عاشقان ناشاد اپنی گندی عشق بازیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہاں تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی صلاۃ السلام نے بھی زلیخا سے عشق کیا تھا، معاذ اللہ عز و جل، ایسا ہرگز نہیں۔ یقیناً اس طرح بکنے والے عاشقان نادان سخت خطا پر ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں کے معاملے میں شیطان کی باتوں میں آ کر بے سوچے سمجھے کسی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں زبان کھولنا ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی الصلاۃ والسلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں، اور ہر نبی معصوم، نبی سے ہرگز کوئی مذموم حرکت صادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 445 پر پارا 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ و افعال رذیلہ یعنی مذموم اخلاق اور ذلیل کاموں سے پاک پیدا کیا ہے، اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت یعنی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ناکردنی یعنی ہر برے فعل سے باز رہتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا آپ علیہ السلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد ماجد حضرت سیدہ یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ انگشت یعنی انگلی مبارک دندان اقدس یعنی پاکیزہ دانتوں کے نیچے دبا کر اجتناب یعنی باز رہنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا۔ حضرت سیدہ یوسف علی نبینا والی صلاۃ السلام کا دامن اس سے قطعاً یقیناً پاک تھا۔ پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 30 میں شرفائے مصر کی بعض عورتوں کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سینا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زلیخا کو رغبت تھی مگر حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی صلاۃ السلام طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود اس یعنی زلیخا کی طرف رغبت سے باز رہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں آپ علی نبینا والی صلاۃ السلام کے باز رہنے کے عمل کو خوب سراہا۔ عاشقان نادان کا رد ہو گیا، اس سے اظہر من الشمس و ابین من الامس یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روزے گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گیا کہ آج کل کے جو عاشقان نادان اپنے گناہوں بھرے سڑے ہوئے بدبودار عشق کو درست ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدہ یوسف علی نبینا والی صلاۃ السلام اور زلیخا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں۔ یہ حکم قرآنی کے سراسر خلاف اور کئی صورتوں میں سیدھا کفر تک لے جانے والا ہے۔ سورہ یوسف میں صرف زلیخا کی طرف سے عشق کا تذکرہ ہے، مگر کہیں بھی کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدہ یوسف علی نبینا والی صلاۃ السلام بھی اس کے عشق میں شریک تھے۔ لہذا جو لوگ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی صلاۃ السلام کو بھی عشق میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے توبہ اور تجدید ایمان کریں، یعنی توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہوں۔ اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنی حقیقی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی الفت نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل دنیا کی چاہت ہمارے دل سے نکال دے۔ یا اللہ عز و جل جو مسلمان گناہوں بھرے عشق مجازی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں رہائی دے کر اپنے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا اسیر یعنی قیدی بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ عشق مجازی کے متعلق دلچسپ معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 318-356 کا مطالعہ فرمائیے۔ امام اوزائی کا رقت انگیز بیان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے مشہور محدث حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کا نیکی کی دعوت پر مشتمل غافلوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرنے والا پرسوز اور عبرت انگیز بیان سنتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 32-33 پر ہے۔ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا میں ملی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا ناپائیدار میں ہو جس میں لمبی عمر کے ذریعے ملی ہوئی قیام کی طویل مدت بھی قلیل یعنی تھوڑی ہے، اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوش نمائی اور اس کی رونق و بہار کا رخ کیا، ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے دراز تھے اور نشانات عظیم تھے، انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھر کی چٹانیں کاٹیں، شہروں میں گھومتے رہے، زیادہ قوت والے ان کے جسم ستون کی طرح تھے، اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نشانات کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ذکر کو بھلا دیا، اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آواز سنتے ہو، وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے، پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ عز و جل کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، اور جو بچ گئے وہ اللہ عز و جل کے عذاب، اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والوں کے منہدم یعنی گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھتے رہ گئے، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان کے لیے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے اور دنیا عارضی ہے، اور زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ نہ عفو و درگزر رہا اور نہ ہی نرمی بلکہ برائی کی کیچڑ، باقی ماندہ رنج و غم، عبرتناک ہولناکیاں، بچی کچھی سزاؤں کے اثرات، فتنوں کے سیلاب، پے در پے زلزلوں اور بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے، ان کی برائیوں کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی ظاہر ہوئی، پس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدوں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خواہشات کے ہو کر رہ گئے، ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود کو تیار رکھتے ہیں۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام اوزائی کون تھے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سینا امام عبد الرحمن اوزائی رحمت اللہ علیہ، جن کا ابھی ابھی رقت انگیز بیان سنا، یہ جید عالم، زبردست مفتی اور اہل شام کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 70,000 فتوے دیے ہیں، تبع تابعین میں سے تھے، ولادت با سعادت 88 سنہ ہجری میں اور وفات شریف ربیع النور 157 ہجری میں ہوئی۔ خواب میں رب کی کرم نوازیاں۔ حضرت سینا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار خدا غفار عز و جل کا خواب میں دیدار کیا، اللہ عز و جل نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو ہی نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں میرے پیارے پیارے پاک پروردگار عز و جل، تیرے ہی کرم سے اس کی توفیق ملی ہے، میرے مولا عز و جل مجھے دنیا سے اسلام پر اٹھانا۔ اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا، سنت پر بھی۔ وفات کا عجیب واقعہ۔ حضرت سیدہ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ بیروت میں رہتے تھے، ایک مرتبہ بیروت کے حمام میں داخل ہوئے، حمام کا مالک بے خیالی میں دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آ کر جب اس نے حمام کا دروازہ کھولا تو حضرت سیدہ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ سیدھا ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ روڑ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار مدینہ کی سنت پہ جو چلتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شرابی آیا مؤذن بن گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، زندگی کا مقصد سمجھنے، اسے حاصل کرنے، موت کی تیاری کا ذہن بنانے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت سنوارنے کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ دیکھیے تو صحیح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسے کیسے بگڑے ہوئوں کو سدھار دیتا ہے۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبتوں سے مالا مال سنتوں بھرا سفر معاشرے کے ٹھکرائے ہوئوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ مہاراشٹر ہند کے اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں مرض عصیاں یعنی گناہوں کی بیماری میں انتہا درجے تک مبتلا ہو چکا تھا۔ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوتی، رات کو اسی سے معاذ اللہ عز و جل شراب خرید کر خوب عیاشی کرتا، شور شرابہ کرتا، گالیاں بکتا اور والدین و اہل محلہ کو خوب تنگ کرتا۔ اس کے علاوہ میں پرلے درجے کا جواری و بدترین بے نمازی بھی تھا۔ اسی غفلت میں میری زندگی کے قیمتی ایام ضائع ہوتے رہے۔ آخر کار میرے مقدر کا ستارہ چمکا۔ ہوا یوں کہ خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہوئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر کی ترغیب دی۔ ان کے میٹھے بول نے کچھ ایسا رنگ جمایا کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت ملی اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل بھی سننے کو ملے، جس کی یہ برکت حاصل ہوئی کہ مجھ جیسا پکا بے نمازی، شرابی و جواری تائب ہو کر نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا بلکہ صدائے مدینہ لگانے یعنی فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگانے اور دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن گیا۔ الحمدللہ عزوجل میری انفرادی کوشش سے تادم بیان 30-30 اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے ہیں، اور اس وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چھوڑے میں نوشیاں، مت بکیں گالیاں، آئیں توبہ کریں، قافلے میں چلو۔ اے شرابی تو آ، آ جواری تو آ، چھوٹیں بد عادتیں، قافلے میں چلو۔ ہوگا لطف خدا، آؤ بھائی دعا، مل کے سارے کریں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیان کردہ مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، بے نمازی، شرابی، جواری، ماں باپ کا دل دکھانے والا اور پڑوسیوں کو ستانے، گالی گلوچ کرنے والا اللڑ نوجوان مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلے کا مسافر بنا۔ وہاں عاشقان رسول کی صحبتوں میں سنتوں بھرے مدنی رسائل سننے اور تائب ہو کر سنتوں کے مدنی پھول لٹانے والا، صدائے مدینہ لگانے والا، مسجد میں اذانیں دے کر نمازوں کے لیے بلانے والا بنا اور مدنی قافلوں کا مسافر بن کر دوسروں کو بنانے والا بن گیا۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز ادا کرنے والا جنت کا مستحق ہے، جبکہ بلا عذر ایک وقت کی نماز بھی جو قضا کرنے والا ہے وہ ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار ہے۔ شرابی و جواری کی دونوں جہانوں میں ذلت و خواری اور دوزخ کی خوفناک سزاؤں کی حقداری ہے۔ ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اس حال میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو گالی نکالنا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر۔ از شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور وہ رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کی صورتوں پر مشتمل تاش، شطرنج، لوڈو، موبائل، آئی پیڈ وغیرہ پر ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا، بلکہ معاذ اللہ عز و جل نماز قضا کر دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بد گمانی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی ایذا رسانی، شرعن حقدار نہ ہونے کے باوجود گداگری یعنی بھیک مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی، سود و رشوت کا لین دین، کاروبار میں دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان و مبارک میں بھی باز نہیں آتے، ان کے لیے بیان کی ہوئی حکایت میں عبرت ہی عبرت ہے۔ رمضان شریف میں گناہوں سے باز نہ آنے والے مزید دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں اور خود کو اللہ عز و جل کی ناراضی سے ڈرائیں۔ نمبر ون، جس نے رمضان و مبارک میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ نمبر ٹو، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، لرز اٹھئے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ گڑ گڑا کر توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جائیے۔ نیک اور سنتوں کا پابند بننے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہوں کے 11 علاج۔ نمبر ون، یا عفو، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر ٹو، یا ممیتو، شہوت بہت تنگ کرتی ہو تو پڑھتے پڑھتے رات سو جایا کریں۔ نمبر تھری، یا حمیدو، وسوسوں اور بری عادتوں سے نجات پانے کے لیے رات کے وقت اندھیرے میں بالکل تنہا بیٹھ کر 93 بار پڑھیں، کم از کم 45 دن تک۔ نمبر فور، یا محصی، سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھ لیا کریں، انشاء اللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ نمبر فائیو، یا باعثو، عبادت میں دل لگنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوتے وقت 100 بار پڑھیے، انشاء اللہ عز و جل گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ نمبر سکس، یا مقسطو، نماز کے بعد 100 بار پڑھنے سے وسوسوں اور گندا ذہنی سے نجات ملنے کے ساتھ ساتھ رنج و غم ختم ہو کر مسرت و شادمانی نصیب ہوگی، انشاء اللہ عز و جل۔ نمبر سیون، یا قہارو، چلتے پھرتے ورد کرتے رہنے سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ 10 بار پڑھیے۔ نمبر 9، یا متینو، اولاد اگر فسق و فجور میں مبتلا ہو گئی ہو تو 10 بار روزانہ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں۔ نمبر 10، یا ممیتو، بلا حساب جنت میں داخلے کے لیے ہر نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھ کر سینے پر دم کریں، انشاء اللہ عز و جل بری عادتیں بھی چھٹیں گی اور عبادت میں دل لگے گا۔ نمبر 11، یا باطنو، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیے، انشاء اللہ عز و جل وسوسوں اور گندے خیالات سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ نوٹ، ہر عمل کے اول و آخر ایک بار درود شریف ضرور پڑھے۔ ورد شروع کرنے سے قبل کسی سنی عالم یا قاری صاحب کو سنا کر درست مخرج کے ساتھ پڑھیں۔ نماز پنجگانہ کی با جماعت پابندی لازم ہے۔ مدنی مشورہ، پریشان حال اسلامی بھائی کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگے۔ اگر خود مجبور ہے، مثلا اسلامی بہن ہے، تو کسی اور کو سفر پر بھجوائے۔